الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي في امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وصلي وسلم عليه قرآن کریم کے ضبط کرنے کے لیے اور ان کے علوم میں فہم اور روشنی پیدا کرنے کے لیے بعض مبادی ذکر کر دیے گئے، اس زمن میں کچھ اصول اور آداب بھی تھے اور کچھ باقی ہیں جن کا آج تکمیل مناسب ہے. قرآن کریم کے ناموں کے سلسلے میں بتایا کہ مختلف مقامات پر دلالت کرنے کے لیے مختلف اسامی ہیں، لیکن نام دو بڑے ہیں، قرآن اور فرقان. قرآن کریم چونکہ پڑھنے کا قابل ہے اور اس کا پڑھنا بڑی عبادات میں سے مقروب یقرأ فی کبکبۃ من الملائک و مجامع العباد الی یوم القیامہ، اور قرآن کے مضامین بھی آپس میں مربوط ہیں، مقرون ہیں، قرنہ. اور قرآن یشبع بعضہ بالبعض کتابا متشابہا لأنه من القرائن. قرآن کریم کا موضوع بتایا کہ یہ ہے دعوت الی اللہ، اور قرآن کا اہم مقصد خداوند تعالی کی وحدانیت، یکتائی، بڑائی، الوہیت کا بیان ہے، اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے. قرآن کریم کے نزول کا ماحول چار قسم کے کفار پر مشتمل تھا، یہود، نصارہ، صابئین اور مجوسی. اور قرآن کریم میں بیشتر تخاطب جزیرے کے مشرکین کے ساتھ ہے، اور ان کی بھی چار قسمیں تھیں. بعض لوگ ستارہ پرست تھے، وہ مشرکین بالکواکب کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ ملائک کا پوجا کرتے تھے، ان سے خیر و شر مانگتے تھے، وہ مشرکین بالملائک کہلاتے ہیں. بعض جنات سے ڈرتے تھے اور ان کے پناہ میں رہنا پسند کرتے تھے، وہ مشرکین بالجن کہلاتے ہیں. اور اکثر لوگوں نے نیک لوگوں کو خدا کے ولیوں کو بزرگوں کو اصحاب کرامات کو اپنے ناصرین اور دارین مان لیا تھا. وہ مشرکین بالعباد الصالحین تھے. شرک کی بنا دو بتائی، الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی مصلحتوں سے نابلد ہونا، اور التعدی فی الحب الشرعی یا التجاوز عن الحب الشرعی، غایۃ تعظیم کو پھر الوہیت تک پہنچاتے تھے. شرک کی دو بڑی قسمیں بتائی، اعتقادی اور فعلی، اور اعتقادی کی چار قسمیں بتائی، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ، اور فعلی کا بتایا کہ وہ متنوع افعال معاشرت، رسوم العباد، مفاسد البلاد، مختلف طور طریقوں سے جو لوگوں نے بیراہ روی اختیار کی ہے، یہ فعلی شرک کی قسم ہے. ناموں میں غلو، کاموں میں غلو، بلا وجہ کسی کو خیر و شر کا مرتکب سمجھنا، آبا و اجداد کے بعض رسوم کو مذہب سمجھنا، اور مختلف خیالات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماحول کو وحی سے سدھارنا چاہا، آپ نے ان تمام چیزوں کا رد کیا ہے. عزا کے متعلق آپ کو معلوم ہوا کہ مشرکین کے ہاں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے عزا بت ہے، اور یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور آواز آتی ہے، اسافرو، وہاں سے آواز آتی، کلا ثم کلا. پھر دو چار دن تک وہاں جا کے چڑھاوا رکھتے تھے، منت نیاز، پھر کہتا تھا اسافرو، تو کہتا تھا ہنی اللہ کا سفروں کا، مبارک ہو جا سکتے ہیں. جب آپ نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے تو مشرکین بڑے حیران ہو گئے، واہ، عزا کا پتہ نہیں کیا آواز آ رہی ہے. آپ نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ عزا کو قتل کرنا ہے، تو خالد بن ولید نے ہاتھ کھڑا کیا، میں جاتا ہوں. آپ نے کہا جب آپ جائیں گے تو وہ اپنی پوری طاقت دکھائے گا، لا تخش الا اللہ، خدا کے علاوہ کس سے ڈرنا نہیں. انہوں نے کہا آپ دعا فرمایا، خالد تلوار لے کے گیا، اور خالد نے وہاں کھڑے ہو کے کلمہ شہادت پڑھا، اندر سے آواز آئی باہر نکلو، میل دور ہو جاؤ. ابن سعید نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، اور اغاثت الاحفان میں ابن قیم نے واقعہ نقل کیا ہے. اس نے کہا ہم اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں جس نے ایک خدا کی بڑائی منوائی، اس پیغمبر پر آیت نازل ہوئی ہے، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس. یہ کیا ہے سوائے خواہشات کے و اکاذیب کے؟ جب خالد بن ولید کی استقامت اور پختگی کو دیکھ لیا تو عزہ ایک زبردست قسم کی شیرنی کی شکل میں بڑے بڑے بال اتنا بڑا منہ اور سامنے آیا. خالد بن ولید نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر تلوار سے 10 قدم آگے دوڑے اس کے پیچھے اور جو اس کو ایک گڑز مارا تو کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ گندی بدبو پھیل گئی اور گندا سا پانی وہاں گر گیا, باقی سب غائب ہو گیا. واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا جزیرے کے لوگوں کو آپ نے اس کے شرک سے نجات دے دی. یہ جنیت تھی اور اتنے سو سال سے لوگوں پر عادی ہو چکی اور میرے آنے سے اللہ نے بتوں کو ختم کرنا ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس زمانے کے درباروں سے آواز نہیں آتی. اگر ان درباروں سے کوئی آواز آ جاتی تو موجودہ زمانے کے بدعتی پھر مسجد میں ہی نہ آتے, وہی بیٹھا رہتا. ابن بطوطہ نے رحلہ میں لکھا ہے, ابن بطوطہ ایک مغربی عالم ہے, 725 میں مغرب کے اندر ایک شہر ہے اس کا نام ہے طنجہ. وہاں کے ایک عالم کو شوق ہوا کہ دنیا کی سیر کرنا چاہیے, اس نے وہاں سے سفر کا آغاز کر لیا. تقریباً 25 سال اس نے دنیا کا سفر کیا ہے اور وہ سندھ بھی آیا ہے. یہاں کے ڈاکوؤں کا حال لکھا ہے کہ میرے پاس جسم کے کپڑے بھی اتار کے لے گئے. اب میں نے کہا یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. کہا آپ مسافر ہیں, مسافر کے پاس سامان نہ ہو تو اچھا ہے, ویسے ہی ہوا کھاتے جائے. اور تمام لاہور آیا ہے, لاہور کا بہت حال لکھا ہے کہ میں نے ایک شہر دیکھا ہے جس میں چاروں طرف دیوار ہے اور شہر کے باقاعدہ گیٹ لگے ہوئے ہیں, اجازت سے لوگ اندر باہر ہوتے ہیں. ثم ذکر بعض القباء لا ينبغي ان تذكر اليوم اذا جاء الاوان نذكره ان شاء الله حسب الاستدلال. فیروز تغلق کا زمانہ تھا, ہندوستان میں فیروز تغلق بادشاہ تھا. نماز جمعہ کے بعد فیروز تغلق سے رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے, اس نے 1 مہینے تک شاہی مہمان بنایا اور آگے کے تمام سفر کا انتظام کیا ہے, گھوڑے اور خادم سب دیے ان کو. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں ایک جزیرے میں چلا گیا, بہت خوبصورت جزیرہ تھا اور ہندوستان کے اندر اس جزیرے میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا, کوئی ہندو نہیں, کوئی مندر نہیں, سارے مسلمان. میں بڑا حیران ہوا کہ ہندوستان تو ہندوؤں کا مرکز ہے اور اس جزیرے میں سوائے مسلمانوں کے کوئی اور آدمی نہیں ہے. تو کہا کہ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک عرب مبلغ آیا تھا, اس کا نام تو احمد تھا لیکن ابو البرکات بربری کہلاتا تھا, ابو البرکات بربری. اور یہاں ایک مستقل ریاست تھی اور یہ دریا ہر سال ایک موسم میں موج میں آتا تھا، اور شہر کے لوگ شہر میں خوبصورت دوشیزہ کو تیار کر کے اور اس کو بناؤ سنگار کر کے تمام زیورات اور پہلی رات دلہن کے کپڑے پہنا کے اور رات کو ڈول و سرنا بجا کر گھوڑے پر بٹھا کر اس دریا میں لا کے بٹھاتے تھے، اور آہستہ آہستہ رات کو لوگ اس سے چلے جاتے تھے، اور صبح کے وقت آ کے دیکھتے تو اس کی بوٹیاں اور ہڈیاں پڑی ہوتی اور دریا پیچھے چلے جاتا. جب یہ شیخ احمد ابو البرکات بربری تبلیغ کے لیے یہاں آیا، اسلام کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کے لیے، اس کو پتہ چلا کہ یہاں یہ رسم ہے، وہ بڑا غمگین ہو گیا اور اس نے اپنے اللہ سے مدد مانگ تو خدا اسلام کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے میری مدد فرما. اس نے کہا کہ یہ رسم کب ہوگا؟ انہوں نے کہا بس 15 دن باقی ہے، یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے 14ویں کے چاند کے ساتھ وہ رسم شروع ہو جائے گا. ہاں ٹھیک. جب وہ رات آئی تو اس نے پتہ کیا کہ بادشاہ اور ان کے وزیروں کی نگرانی میں ایک گھرانے کی دوشیدہ کو پسند کیا گیا کہ اس وقت اس ریاست میں اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں ہے. اس کو شاہی کپڑے پہنائے گئے، دلہنوں کے زیورات، زیب و زینت سب کچھ کرایا گیا، اور فیصلہ ہوا کہ آدھی رات سے پہلے بادشاہ اور اس کے گماشتے اور شہر کے معززین آئیں گے اور اس خاتون کو لے چلیں گے. رات کے وقت کسی طریقے سے شیخ احمد اس گھر میں پہنچ گیا اور ان کو کہا میں نبی آخر زمان کا نمائندہ ہوں، ان کا امتی ہوں، ہمارا پیغمبر دنیا سے اس طرح شرک ختم کرنے آئے، ناممکن ہے کہ یہ شرک دنیا میں زیادہ چلے، آپ میری مدد کر لیں، یہ لڑکی کے کپڑے مجھے پہنا دیں اور یہ سارے زیورات مجھے پہنا دیں اور اس کی جگہ مجھے بٹھائے. رات کا وقت ہے، بادشاہ کا فیصلہ ہے، کسی کو خیال بھی نہیں گزرے گا کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے، بچی کو اٹھا دیں. آج رات کو بچی دلہن کی جگہ دریا کے کنارے بلا سے مقابلہ کرنے کے لیے میں جاؤں. وہ لوگ تو ویسے غمگین تھے، ان پر تو قیامت ٹوٹی تھی، ان کی ایک خوبرو لڑکی بلا وجہ کے رات کو کٹنے والی تھی. انہوں نے کہا بہت اچھا. وکان کو سجا، اس کے بال وال بھی نہیں تھے، چہرہ صاف تھا، ویسے بھی عربوں کے بال ویسے ہی کم ہوتے ہیں، کٹ نظر آتے ہیں نا ان کو دیکھ کے، مرزائی خیالوں نے بھی اتنے دوتے بال لگے، عربوں کی داڑھی نہیں آتی اکثر عربوں کی. وہ کوسا جی تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے، ان کو کپڑے پہنائے گئے اور وہ تمام سے ورات سے بجی نے سب کچھ کر کے، اور رات کے آدھی رات سے کچھ پہلے بادشاہ تک کی برات آ گئی، فوج ساتھ ہے اور ڈول سرنا بج رہے ہیں. اور پوچھا کہ وہ دوشیزہ تیار ہے؟ کہا بالکل تیار ہے. وہ دوشیزہ کی جگہ جو ہے نا وہ دوشاس کو اٹھا کر کے ڈولی میں بٹھا لیا، ڈولی وہاں چلی گئی. کافی دیر تک لوگ ناچتے رہے، ڈول بجتے رہے دریا کو خوش کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ رات ہوتی رہی اور لوگ چلتے رہے، اخیر میں صرف وہی رہ گئی ڈولی اور سب لوگ چلے گئے. جب سب لوگ چلے گئے شیخ احمد باہر آیا، اس نے عورتوں کے تمام لباس اٹھا کے پھینک دیے، اپنے کپڑے پہن لیے اور دریا کے کنارے وضو کر کے اور نماز پڑھ لی اور بیٹھ گیا. معمول کے مطابق دریا کی طرف سے ایک بلا نکل آئی اور اس نے اس کو وارننگ دی کہ آپ یہاں کیسے بیٹھے. اس نے کہا آج رات میں نے آپ کا مقابلہ کرنا ہے. اس نے کہا یہ 1000 سال سے دستور ہے، جب تک مجھے دوشیزہ نہ دی جائے اس وقت تک میں واپس نہیں جاتی. شیخ احمد نے کہا نبی عربی محمد الرسول اللہ جو دین لے کے آئے اس میں آپ کی الوہیت کا کوئی تصور نہیں ہے, آپ کے نفع و ضرر کا. اس نے ہر طرح کوشش کی لیکن اس نے ایک بات نہیں مانی. صبح ہو گئی یہ بلا واپس چلی گئی. لوگ آئے بوٹیاں اٹھانے کے لیے, دیکھا تو ایک لمبا چوڑا بوٹا بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے, انہوں نے کہا تم شرک اور کفر میں مبتلا ہو, یہ غلط رسم ہے, ایک دوشیزہ نے کیا بگاڑا ہے کہ اس کو بلاؤں کے حوالے کرتے ہو. اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کوشش کی, اللہ نے میری مدد کی. اسلام اس طرح کفریات کی اجازت نہیں دیتا. بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بڑا احسان کرنے والا ہے, اس نے تو ہماری نسل بچا لی. اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ کب تک ہوگا؟ اس نے کہا جب تک آپ کی رعایا کا ایک ایک فرد مان نہ لے کہ یہ رسم ختم ہو گیا میں یہی رہوں. کہا صرف ایک سال. اس نے کہا 10 سال کا میں معاہدہ کرتا ہوں, میں 10 سال یہی بیٹھا رہوں گا اور ہر سال جب یہ رات آئے گی میں آؤں گا. چنانچہ وہ ختم ہو گیا اور اس بادشاہ نے اس کو وزارت حکومت پیش کی. اس نے کہا صرف ایک چیز قبول کر لے کہ آپ اور رعایا اسلام لے آئے. اور سب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان اور حق تعالی شانو کو وحدہ لا شریک تسلیم کر کے کلمہ پڑھا ہے. اس لیے اس ریاست میں غیر مسلم کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب رحلہ 552 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے. خود اپنا چشمدید واقعہ نقل کیا ہے ریاست. دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا یہی منصب ہے اور انبیاء علیہ السلام کے جانشینوں کا کہ وہ شرک اور بدعت مفاسد جو عقائد میں اور اعمال میں پھیل چکے ہو ان کے خلاف کام کرے. اللہ اکبر. حضرت کو جب پتہ چلا کہ یمن کے اندر ایک درگاہ بنی اور اس درگاہ کو کعبہ یمانیہ اور الکعبۃ الشامیہ کہتے ہیں اور اس کا وہی احترام اور ادب ہے, اسی طرح لوگ طواف کرتے ہیں اور وہاں اللہ سے مانگتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں جس طرح کعبہ شریف کا طواف ہوتا ہے, تو آپ نے صحابہ کے مجمع میں کہا ایوکم یریہنی من ذل خلصا, اس غلط اور شرک کی درگاہ سے کون جان چھڑائے؟ تو جابر ابن عبداللہ بجلی کڑے ہو گئے. اس نے کہا میں جاتا ہوں لیکن لا استطیعو ان اثبت علی الراحلہ, سواری پر بیٹھ نہیں سکتا ہوں, جسم کمزور ہے. آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہم اثبت ہو وجعل ہو ہادی ام مہدیا, خدایا اس کو مضبوط فرما اور اس کو اور روکے ہی ہدایت کا ذریعہ بنا. 50 تیر انداز بنو احمس قبیلے کے لے کر جابر ابن عبداللہ بجلی چلے گئے اور جب وہاں پہنچے درگاہ والوں کو پہلے کلمہ پیش کیا, جب انہوں نے انکار کیا تو ان کی پٹائی لگائی اور جتنے مجاور ضد کر رہے تھے ان سب کو ختم کیا. آپ پھر بازار نکلے ان کے ساتھی کے, بازار میں اگر کوئی مجاور شرارت کرنے ہو, بازار میں جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, قسمت کال معلوم کرو یہ کرو وہ کرو, یہ سب شیطان کی نسل ہے اور شیطان کے اعوان ہیں, اخوان و شیاطین. بخاری شریف میں ہے کہ بازار میں ایک مجاور کو کسی نے کہا کہ وہ محمد عربی کے لوگ پہنچ چکے ہیں, تمہاری درگاہ ورگاہ ختم ہے. اس نے کہا ہمیں کوئی کچھ کیا کہہ سکتے, ہم تو بابا کے ماننے والے, بابا کی نظر میں, ہمیں تو بابا کے آستانے کے پہلو میں امن حاصل ہے. اتنے میں جابر بن عبداللہ کے لوگ پہنچ گئے, انہوں نے کہا پڑھ کلمہ ورنہ ابھی سر کاٹتا ہوں, انہوں نے جلدی کلمہ پڑھ لیا. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا پھر وہ تین تیرا نہیں کرتے تھے. ہمارے زمانے کے جاپانی کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, نماز بھی پڑھتے ہیں اور درگاہیں بھی چلاتے ہیں. اس لیے جب ان سے کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تو بس انہوں نے کہا رہنے دو رہنے دو. لا الہ کا معنی کیسے سمجھتے تھے, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ لات نہ منات نہ عزا, نہ یہاں نہ وہاں, نہ ضرر نہ نفع, نہ بارش نہ اولاد, کوئی ایک معبود بھی نہیں چلے گا اگر یہ کلمہ پڑھ لیا ہے. میں تو ان کی عربیت کے معنی جاننے پر بڑا متحیر ہوں کہ جب حضرت نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ شور مچا دیا کہ نہیں, ہمارے زمانے کے یہ نیلے اور پیلے اور ہرے رنگ کے بدعتی مشرق یہ لا الہ الا اللہ کے 500 تسبیح پڑھتے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم. یہ صرف ضربے لگانے والا الا اللہ ہے اور وہ ایمان والا الا اللہ تھا. اللہ لا الہ الا ہو دیکھے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے وحی میں جب آپ پر آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین تو آپ عربی دستور کے مطابق کوئی صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے عرب قبائل کو ایک ایک کا نام لے کر پکارا, سب لوگ آئے. جو خود نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتا. جب سب جمع ہو گئے اور آپ نے کلمہ پڑھ کر سنایا کہ یہ کلمہ پڑھی, او ایک انگاؤں مشرکین نے کھڑا کیا کہ یہ سارے معبود, یہ جو کعبے میں 360 رکھے ہوئے, سفر میں علیحدہ, حضر میں علیحدہ, یہ بزرگوں کی یادگار ہے, یہ تو سب ختم ہو جائے گی اگر یہ کلمہ سے آپ نے کہا اسی کلمے کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا, یہ تمہیں پڑھنا ہے. اور اس کلمے کے بغیر جو بھی مر گیا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس کلمہ پڑھے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمارے زمانے کے مشرق اور بدعتی یہ کلمہ جانتے نہیں ہیں. اگر انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب معلوم ہوتا تو کبھی بھی یہ درگاہوں سے نہیں مانتے, کبھی بھی یہ درگاہوں کا احترام نہیں کرتے. جابر ابن عبداللہ نے تمام مجاوروں کو مار پیٹ کے بگایا اور پھر اس درگاہ کو گرایا اور اس کو ڈھایا اور اس کی جو اینٹیں تھی زمین میں وہ بھی باہر نکالی اور اس جگہ آگ لگائی. آپ پیغمبر کی خدمت میں آئے, کچھ لوگوں کو بھیجا, خود دیر سے آئے, اب پیغمبر کو کھلوایا کہ ہم نے اس درگاہ کو گرایا اور اس جگہ کو جلایا, وہاں کے مجاوروں کو مسلمان کیا, جو نہیں تھے ان کو قتل کیا. ما ترکتھا الا کزہر ابل الاجربی, میں نے اس کو نہیں چھوڑا مگر جیسے خارشی اونٹ کی پیٹ ہوتی ہے. کزہر جمل الاجربی, جیسے خارشی اونٹ کی پیٹ ہو, اس پہ کوئی بال نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہ کہتے ہیں واہ وہ تو مشرکین کا بنایا ہوا تھا, یہ درگاہ جو تم نے بنائی ہے ان میں تم میں سے کس کون سا مسلمان نے بنایا ہے؟ مسلمان مسجد بناتا ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسلمان کا کام مساجد کی تعمیر ہے. درگاہیں جب سے دنیا میں وجود میں آئی ہے اس وقت سے توحید خالص غائب ہے. مسلمانوں کو دینی توحید قرآن کے مطابق نصیب نہیں ہو رہی. ضروری ہے کہ مسلمانوں کی توجہ مسجد کی طرف کر دی جائے. اور توحید کی طرف کی جائے. اور مسجد اس کو کہتے ہیں جس میں توحید و سنت ہو. اور جس مسجد میں توحید و سنت نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, یہ دیکھ, وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل, جو مسجد مسجد کے مصالح اور مقاصد کے خلاف ہو وہ مسجد نہیں ہے. لا تقم فیہ ابدا, کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہونا, اس میں نماز پڑھنا منع ہے. علماء نے یہ مسئلہ تو مستنبط کیا ہے کہ ایک مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد بلا ضرورت دو مکان چھوڑ کے بنائی جائے وہ مسجد ضرار کے حکم میں. لا تقم فیہ ابدا, قرآن پر جس کا ایمان ہو وہ وہاں نماز نہیں پڑھے گا. جنگ اخبار پر ایمان ہو تو وہ ہر جگہ پڑھ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم, جو پہلے سے ہے تقوی اور پرہیزگاری کی مسجد ہے وہاں نمازیں پڑھا کرو. یہ پلاٹ بچھانے کے لیے جو بنی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے. احکام القرآن میں جساس راضی نے اس جگہ لکھا ہے ہر وہ مسجد جو اہل حق کے مقابلے میں بن جائے بغیر ضرورت شریعہ کے وہ اس حکم میں شامل. اور روح البانی میں ہے اور تفسیر معارف القرآن میں بحوالہ کشاف کے مفتی محمد شفیع مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے گورنروں کو حکم دیا تھا کہ مسجدیں ایسی بنواؤ کہ پہلے سے بنی ہوئی پر اثر نہ پڑے. ایک مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد نہ بناؤ ورنہ یہ آیت اس تک پہنچ جائے گی. فقہا نے یہ استدلال تو کیا ہے لیکن یہ استدلال بھی کرنا چاہیے تھا کہ اگر مسجد میں مسجد کے مناسب احکام نہ ہو, مسجد کے مناسب احکام توحید و سنت ہے تو وہ مسجد نہیں. پیغمبر نے کعبہ کیوں چھوڑا؟ اس میں بت رکھے ہوئے تھے اور مدینے کا جنگل اختیار کر لیا کیونکہ وہاں توحید خالص تھی. اور پیغمبر کب آئے؟ جب کعبے سے بتوں کو نکال رہے تھے. پیغمبر نے حج کب کیا؟ جب کعبہ بتوں سے خالی ہو گیا. تو ہجرت میں ایک سر اور راز شریعت کا یہ تھا کہ کعبہ شریف اللہ تعالی کا گھر اس کو مشرکین نے شرک کا اکھاڑا بنایا ہوا. اب بھی یہ وہاں جا کے کوشش کرتے ہیں, اب وہاں جا کے کوشش کرتے ہیں شرک و بدعت کی, لیکن اللہ نے وہاں پر ایسی قوم کھڑی کی ہے جو ان کو لاٹیاں برساتی ہے. ریاسی میں ایک پنجابی پیر گیا ہوا تھا تو روزے پر تو شرطے کھڑے ہوتے ہیں ادب سے زیارت کراتے ہیں, ان کی تو تسلی نہیں ہوتی جب تک جنگلے ونگلے کو ہاتھ نہ لگائے اور چادر کو چومے چاٹے نہیں, یہ تو چومی چٹی والی ہے. تو ایک پیر صاحب بما 40 مرید ہو کے دور بیٹھتا تھا, جب سب لوگ چلے جاتے تو وہ کھڑا ہو جاتا پلر کو کس طرف منہ کر کے اور پھر سلام پڑھتا تھا, تیری کالی کالیا زلفیاں سلام علیکم سلام علیکم. میں نے کہا خدایا یہ لعنتی یہاں پہنچ گیا, اس مقدس سرزمین پر بھی یہ بےمان آیا ہوا. میں نے ان سے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہاں چھوڑتے نہیں ہیں, ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم اس طرح سلام نہ پڑھیں. میں نے کہا صبر کر ذرا. میں نے پولیس سے بات کی, اگلے دن پولیس والا ہے اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے, اشراق چاش تب ہو گیا. پولیس والے مجھے کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی ختم ہے, اس کو کہو پڑھے نا تاکہ ہم گرفتار کر لیں. وہ کہاں پڑتا ہے؟ کہ پولیس سے پہلے وہ روانہ ہو کے چلا گیا مریدوں کو لے کے. میں نے زور میں پوچھا حضرت آج نہیں پڑھا گا؟ نہیں حضرت, ایسی سخت جیل دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا, وہاں کھانا بھی نہیں ملتا ہے. میں نے کہا حلوہ مل جائے گا وہاں, اندر چلے جاؤ تو پتہ چل جائے. السلام علیکم, السلام علیکم. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50, ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50, عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں سمیت ایک مسجد میں پہنچ گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. اذان ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد تصویب ہو رہی تھی, دوبارہ اذان ہو رہی تھی. جیسے اذان کے بعد یہ لوگ سلام پڑھتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ خیر ہے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور ثواب جماعت کا مل جائے گا, نماز ادا ہو جائے گی, گو ثواب نہیں ملے گا. اب ابن عمر نے اس طرح کہا, اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدی, نکلو بدعتی کی مسجد میں, اپنی نماز بھی نہیں پڑھو, کیونکہ مسجد مسجد نہیں ہے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50, اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدی, بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اور یہ ابھی تک پوچھتے ہیں نماز ہوتی ہے یا نہیں. یار ارمان ہے, کتاب ختم ہو گئی, اس کو پتہ نہیں چلا کہ زلیخا مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے. بات کہاں سے کہاں تک پہنچی, یہ ابھی تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے در پہ ہے. تبلیغی جماعت اچھے لوگوں کی جماعت ہے, ہماری جماعت ہے, اہل حق کی جماعت ہے. فروع و اصول سب دیوبندیوں کے ہیں, اور تبلیغ جس سرزمین پر کامیاب ہو جائے گی وہاں توحید و سنت کا راج قائم ہو جائے, کوئی شک نہیں. لیکن ایک خصوصی کام عوام کے سپرد ہے, تو جب عوام کے سپرد ہوا ہے تو کچھ نرمی بھی آ گئی. نماز ہر جگہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو تبلیغ کرنی ہے, لوگوں کو 6 نمبر سنانے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھو, اور جو کہیں پڑھ لی تو دوبارہ پھر پڑھ لو, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور مولوی صاحبان شاید نرم مسئلے بتاتے ہیں. تو تبلیغ کے بعد بڑے ذمہ دار جو میری نظر میں بھی اہل علم ہیں اور نیک لوگ ہیں, وہ تشریف لائے. ہم مجھ سے پوچھا کہ یہ بدعتیوں کو محبان کہتے ہیں, محبین کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا محبین نہیں, یہ تو مبغزین ہیں, دوالین و مغدوبین ہیں, ملعونین, اینما سوقفو اخذو وقتلو تقدیر. اچھا نماز ہو جاتی ان کے پیچھے؟ میں نے کہا نماز نہیں ہوتی. کہنے لگے آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹے سے آدمی نے کہا. اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام بھی بہت چھوٹا ہے, بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, بتا دے. میں نے کہا اس کا نام ہے امام ابو حنیفہ, اور فقہ حنفی کے جو 4 متون ہیں ان میں پہلا متن ہے الاختیار, اس کی پہلی جلد صفحہ 58 ہے. میرے کہنے کے ساتھ ہی خادم کتاب اندر سے لے آیا, جلد اور صفحہ نکالا. میں نے کہا قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی. امام صاحب فرماتے تھے میں بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں. فتح القدیر شرح ہدایہ کتاب الامامت, تکرہ الصلاة خلف اہل الہوا, بدعتیوں کے پیچھے نماز مکروہ. ابن الحمام محقق لکھتے ہیں بل لا تصح, بلکہ صحیح نہیں ہے. وہذا عند ائمتنا الثلاثہ, یہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ ابو یوسف محمد بھی ساتھ. میں نے کہا میں چونکہ امام کا مقلد ہوں فقہ میں, اور امام کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں اپنے زمانے میں سب سے بڑا بدعتی فرقہ اس کو کہتا ہوں. جن کا اصول فروع ہر چیز میں اختلاف ہے، اس لیے ان کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں ہوں. بہرحال قرآن کریم کے نزول کے وقت چار قسم کے مشرکین تھے، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، اور مشرکین بالعباد الصالحین. اور شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، اعتقادی و فعلی، اور اعتقادی کی پھر چار قسمیں ہیں، اور فعلی متنوع ہے، تمام مفاسد رسوم، بری عادات، نظریاتی خرابیاں، عملی فعلی، یہ سب اس میں آ جائے گی. شرک کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے. جو شخص اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان رکھے گا وہ شرک کے ساتھ گزارا نہیں کرے گا، اور شرک کی ہمیشہ نفی اور رد کرے گا. قرآن کریم اللہ کی توحید العبادت المخلصہ للہ وحدہ کا اثبات کرتا ہے، اور ہر طرح کے شرک کی نفی کرتا ہے. شرک کے بنا بھی بتائے ہیں کہ وہ دو ہے، جہل بالمصالح الشرعیہ اور التعدی عن الحب الشرعی، محبت کے اندر تجاوز کرنا، ادب میں تجاوز کرنا، تعظیم میں تجاوز کرنا. آداب شروع ہو گئے، ہاتھ پیر چومے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جھکنا بھی شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ پیر صاحب جہاں بیٹھے اس طرف پیر بھی نہیں کیے جاتے ہیں، غلو شروع ہو گیا. تعظیم کرتے ہیں تو تعظیم کرتے کرتے ان کی قسم کھانے لگے، اور من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے بڑا شرک کیا ہے. اور محبت میں بھی سنم اور وسن اور محبوب کے رخسار اور گالوں کی قسمیں کھائی جانے لگی، حالانکہ قسم صرف اللہ بزرگ و برتر کی ذات صفات کلام و اسماء کی ہے، اور کسی چیز کی قسم نہیں ہے. تفسیر مظہری میں اور محیط برہانی میں ہے، کلام اللہ کی قسم صحیح ہے قرآن کی، کیونکہ قرآن صفت ہے من الصفات، اللہ کی صفات میں سے. قرآن مخلوق تو ہے نہیں. امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں موجود تھا کہ جہم ابن صفوان آیا امام صاحب سے گفتگو کی، امام صاحب نے اس کو کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور جو قرآن کو مخلوق کہے وہ مسلمان نہیں. جب جہم نے ضد کی تو آپ نے کہا اخرج عنی یا کافرو، نکلو یہاں سے کافر کہیں کا. یہ ڈرتے بہت زیادہ، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے لیکن کافر کو کافر کہنا چاہیے. کبھی کہتے ہیں جی کافر مت کہ ہو سکتا ہے کبھی مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان کو مسلمان مت کہو ہو سکتا ہے کبھی کافر ہو جائے. قل یا ایھا الکافرون، قرآن پاک تو کہتے کہو کہ اے کافر. مسلمان کو کافر کہنا تو جرم ہے، لیکن کافر کو کافر نہ کہنا یہ بھی جرم ہے. بکرے کو کتا کہنا جرم ہے، لیکن کتے کو بھی کتا نہ کہنا یہ بھی جرم ہے. اس لیے اکیم الامت مولانا اشرف علی ایمان اور کفر میں لکھتے ہیں ہم کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں، ہم کافر بناتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر جو علوم بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہو. علم الناسخ والمنسوخ. اس میں مشہور کتاب امام طحاوی کی ہے، الاختیار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار، الاختیار فی معرفت الناسخ من المنسوخ فی الآثار. عبد القادر تمیمی بغدادی کی ہے معرفت الناسخ والمنسوخ. اور ہمدانی کی ہے، ابوبکر ابن حزم ہمدانی کی کتاب ہے، اس کو ابو العباس ابن الانباری بھی کہتے ہیں، ابو العباس ابن الانباری. اس کی کتاب بہت مشہور ہے آج کل طلباء میں، الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار. ناسخ منسوخ پر جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور اپنی تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالمنصور اس میں بھی اچھی تنبیہات ہے. قرآن کریم کے اندر ایک علم ہے، علم الفضائل، علم الفضائل. سورہ ملک پڑھنے کا یہ ثواب، سورہ تغابن پڑھنے کا یہ ثواب، سورہ یاسین پڑھنے کا یہ ثواب، سورہ رحمان پڑھنے کا یہ ثواب. اور ایک علم ہے علم شان النزول، جس کو اسباب التنزیل کہتے ہیں، اسباب التنزیل. اس پر بھی بڑے علماء کی کتابیں. یہ تین چیزیں میں نے ایک وجہ سے علیحدہ کی، ناسخ منسوخ، فضائل اور شان نزول. میزان الاعتدال جلد اول صفحہ 4 پر شمس الدین ذہبی نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر مشتمل روایات کو دریا میں ڈال دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب النزول موضوع روایات میں ہے، اور جو فوازل اور فضائل موضوع اور مغزوب ہیں، ان کا انکار احمد نے کیا ہے. خود ذہبی نے آگے چل کر اس کی تنقید کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم میں صحاح میں جو شان نزول ہے، مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو شان نزول ہے، کیا آپ غار حرا میں تھے اور آپ کی خدمت میں ناگہانی مخلوق آئی اور اس نے آپ کو کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما نب قارے، پھر سینے سے ملایا اور بیچا، تین چار مرتبہ ایسا کرنے کے بعد پانچ آیتیں پڑھی اور آپ پڑھنے لگے. اب یہ شان نزول خود بخاری بد الوحی میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کا کوئی انکار کون کرے گا. اور بخاری میں ہے کہ یہود نے آپ کو دیکھا تو آپس میں کہا سلوہ عن الروح، روح کا پتہ کرو. آپ سے آ کے روح سے کا پوچھا تو آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب یہ اصح میں موجود ہے. اور آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا یا امّے، ہاتھ رکھا کرو نا، میں میرے سامنے بیٹھ کر بدتمیز کہی گا، کب انسان بنو گے تم؟ تیسری دفعہ تمہیں جمائی آئی. یا امّے قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا کلمہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں گا. اور ابو طالب کچھ سوچ رہا تھا، بعض لوگ سوچتے زیادہ ہے کام نہیں کرتے، اور صناعید شرک موجود تھے ابو جہل وغیرہ، اور انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹ رہے ہو، اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑتے ہو. تو عبد المطلب، ابو طالب منحرف ہونے لگا اور حضرت سے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، مجھے پتا ہے کہ آپ کا دین پسندیدہ دین ہے. لَوْلَا الْحَزَارُ أَوْعَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينَ، اگر قوم کے لان تان اور تانے کا اندیشہ نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن قوم کو ناراض نہیں کر سکتا، قوم پرست تھا بہت بڑا، اور اسی طرح مر گیا. بخاری شریف میں ہے آپ اٹھ کے باہر نکلے اور آپ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يهدي من يشاء، اللہ اکبر. اب اس قسم کے جو نزولی واقعات ہیں جو اصح میں موجود ہے اور خود امام احمد کے مسند میں موجود ہے، ان کا انکار نہیں کیا گیا ہے. اس سے مراد وہ نزول ہے جو واحدی نے، وحیدی نے، بعض جگہ بیضاوی نے اور ناصری نے، مختلف کمزور مفسرین نے نقل کیے ہیں، زمخشری نے، جن کے سند وغیرہ موجود نہیں ہے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ احادیث المغازی و شان النزول و فضائل اوائل الصور، اس کا انکار جو احمد سے منقول ہے، روایات مغزوبہ اور موضوعہ کا انکار کیا ہے، روایات صحیحہ کا انکار نہیں کیا گیا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں نبہم ما ابہمہ اللہ، نبہم ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے آپ انہیں رہنے دے. پہلا آسمان چاندی کا ہے، دوسرا سونے کا ہے، تیسرا پیتل کا ہے، چوتھا یہ ہے، پانچ ایسے اپنی طرف سے، اور ساتویں زمین کے نیچے ایک بیل ہے اور اس کے سینگ پر زمین پڑی ہے، جب وہ سینگ تھک جاتا ہے اور زمین تبدیل کرو سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. ہزار مسائل کے ور شوق و رکھتاب. اور رمائے اسوال لے آغا گرٹ چے اسماعیل علیہ السلام تا جنت تر آغا لے دا آغا خچاو پڑا رمائے اسوال لے ستا سوال دلیل لے چے تڑیر غٹ جاہلے سوال ستا دلیل لے جہل لے تا علم میں انتا بدا اس خبر نہ بولے تو دی اصول نہ خبر نہیں جو نبہم ما ابہمہ اللہ ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا ہے. سمائے اور سوال لے. اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بچڑا کاٹا تھا قرآن میں ہے فما لبسا انجا بیجر حنیز, وہ گوشت کس نے کھایا؟ ملائک, وہ مہمان تو ملائک نکلے, تو وہ گوشت کس نے کھایا؟ سمائے اور سوال لے. آ جائلان اگر ڈیر خوشحال سی یار استاد پل امام تلر سی سنگ خیال رہے مسئلے تو بہت دن کو نہ استاد غریب سے رنگ جڑ سی نہ تو دیکھو خالی نہ بخر ڈر بزن والا استاد دے. دیکھو نور پس اوپر سوپر ہوئی گی نا دے عوام سر خبر نہیں چاہیے تم نے گٹ گئے اگر آتا خرافات اور ادھر ہمارے سوال لے سب سوال لستا ہے تو کم مفسر راگ رہے تھا تو سپت رہے تفسیر اصول تفسیر آداب تفسیر نے بے خبر تفسیر شیخ الہند بیان القرآن معرف القرآن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور سوال ہے دم دم چی نور دی اور لا سچئی خامار تھا اگور اچھا معیار تھا. سوال تب اچھا لگتا ہے جب معدن علم سے بھرا ہو. تو فضول باتیں علم میں شامل نہیں ہیں. حاصل ہماری گفتگو عنوان یہ ہے کہ الکلام الساقط حیث لا ينبغی بالقرآن ولا بعلمه لا ينبغی ان یبین ویحدث. مفسرین کہتے ہیں نبہم ما ابہمہ اللہ, نبہم ما ابہمہ اللہ وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ نے آدم کو نام بتا دیے سارے, اسماء المسمیات, اسماء الضروریات, اسماء والصفات, جتنے اقوال ہے سر آنکھوں پر. اپنی طرف سے توجیہ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس میں. نبہم ما ابہمہ اللہ, یہ قرآن کا مستقل علم ہے. قرآن کریم کے بڑے علوم میں سے جو تقریباً مقاصد ہے وہ احکام اور مسائل کا علم ہے. اس کو کہتے ہیں علم الحلال والحرام, اور اس کی تین قسمیں. ایک قسم کے مسائل و احکام وہ ہیں جو براہ راست قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. تقریباً 500 آیات ایسی موجود ہیں جن میں علم الحلال والحرام کا بیان ہے. دوسری قسم وہ ہے جو احادیث میں ہے. 2500 احادیث ایسی ہیں جن میں مسائل اور احکام کا بیان ہے. تیسری قسم وہ مسائل ہیں جو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے مستنبط ہوئے ہیں. شروع کے دو مسائل کو, دو قسموں کو علماء کہتے ہیں مسائل منصوصہ. مسائل منصوصہ یعنی ورد فیہ النص, النص ہنا یطلق علی الکتاب والسنہ, واحیانا یطلق علی قول الامام کما یقال نص محمد فی کتابی. لیکن اس وقت نصوص سے مراد کتاب و سنت ہے. الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبہات. اور جو مسائل قیاس کے ذریعے اور اجتہاد کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں ان مسائل کو کہتے ہیں المسائل الاجتہادیہ. المسائل الفرعیہ فروع، اجتہادی نظری مسائل. پہلی دو قسموں پر تقریباً اتفاق ہوتا ہے، تیسری قسم اجتہاد میں، نظر میں، قیاس میں فرق ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کی جامعیت ہے. یعنی یہ فرق کہ امام ابو حنیفہ ایک قول کرتے ہیں اور امام شافعی دوسرا قول کرتے ہیں، دونوں اہل حق ہیں. لوگ کہتے ہیں دونوں کیسے اہل حق ہیں؟ حق کبھی کبھی دائر ہوتا ہے، حق دائر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حق شامل، بہت ساری چیزوں کو شامل ہوتا ہے. مثلا وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما فسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے علاوہ تھا. داؤد علیہ السلام کا فیصلہ رک گیا اور سلیمان کا فیصلہ نافذ ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے وکلن آتینا حکما وعلما، دونوں علم و حکمت والے تھے. سمجھ لیا بات؟ سلیمان بیٹا ہے اور داؤد باپ ہے، دونوں پیغمبر اور دونوں بادشاہ ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ جی ابو حنیفہ بعد میں آئے، ان کا مذہب ہے ابو بکر کا کیوں نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ ففہمناها سلیمان، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سلیمان کا فیصلہ اور ہے اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اور ہے، اور اللہ نے حضرت سلیمان کے فیصلے کو زیادہ اچھا کہا لیکن داؤد کا بھی احترام کیا. تو معلوم ہوا کہ مجتہدین میں بھی ایک کا قول زیادہ قوی ہے، دوسرا کا کم قوی ہے، لیکن اس کے باوجود احترام کے لائق دونوں ہیں اور دونوں قول معتبر ہے شریعت. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. بنو نذیر کے باغات جب فتح ہو گئے تو صحابہ کی ایک جماعت نے کہا باغ کاٹ دیتے ہیں، لوگ یہ نہ سمجھے ہم نے باغات کے لیے حملہ کیا، وہ کاٹنے لگے. دوسرے لوگ فریق نے کہا وہ تو چلے گئے، تو ہماری غنیمت ہے، باغ کیوں خراب کرتے ہو؟ تو دیکھو باغ کاٹنا اور باغ نہ کاٹنا، نفی و اس بات کا اختلاف ہے، مگر اللہ فرماتے بإذن اللہ، دونوں سے اللہ راضی. فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اور نہ پڑھنا اجتہادی اختلاف ہے، فبإذن، دونوں سے اللہ راضی ہے. نماز دونوں کی صحیح ہے جب مجتہد کے ماننے والے ہوں، غیر مقلد کی نماز صحیح نہیں ہے. وہ آیات و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ گمراہ ہے. بعض مسائل پر ذرا توجہ زیادہ دے، آپ کو فائدہ دیں گے. حضرت نے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا، اور ان کو کہا تم عصر کی نماز نہ پڑھنا مگر بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا. آپ کا مطلب تھا تیز جانا کہ جلدی پہنچو، ان کو دیر ہو گئی، نماز عصر کی قضا ہونے لگی. دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت نے کہا مقصد نماز قضا کرنا نہیں تھا، نماز پڑھ لیتے، پڑھ لی انہوں نے. دوسری جماعت نے کہا نبی نے کہا لا تصلوا الا، تم وہاں پہنچ کے پڑھنا، ہم تو نہیں پڑھیں، پہنچ کے پڑھیں. جب آپ کی خدمت میں بعد میں واقعہ بیان ہوا کہ اس طرح اختلاف ہوا، بعضوں نے پڑھی بعضوں نے نہیں پڑھی، تو آپ نے دونوں کی تصویب کی اور لم یعنف احدم منہم، ایک کو بھی تنبیہ نہیں کی، ایک کو بھی تنبیہ نہیں کی. حالانکہ راستے میں نماز پڑھنا اور راستے میں نہ پڑھ کر کے وہاں پہنچ کے قضا پڑھنا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. تو تین قسم کے مسائل ہیں. سب سے پہلا درج ان مسائل کا ہے جو کتاب اللہ میں ہے, دوسرا ان مسائل کا ہے جو سنت رسول اللہ میں ہے, اور تیسرا ان مسائل کا ہے جو مجتہد اور فقی کے اجتہاد اور قیاس سے مستفاد. امام محمد رحمت اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے درس میں آئے تو امام صاحب نے ان سے پوچھا, احافظت الکتاب, قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا کہ لا. آپ نے فرمایا, اول ما نستدل به کتاب اللہ, ثم بسنت رسول اللہ, ثم بآثار الصحابہ وفتاواہم وقضایاہم, ثم الذین من بعدہم ہم رجال ونحن رجال نختار منہم ما نشاء ونرد ما نشاء. عقود المفتی للکمال پاشا, یہ ابن عابدین نے اسی سے لیا ہے, رسم العقود للکمال پاشا. امام ابو حنیفہ نے امام محمد کو کہا کہ ہم جب مسئلہ نکالتے ہیں تو پہلے قرآن سے, پھر سنت سے, صحابہ کرام کے آثار و فتاوی سے, اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی تابعین ہیں, میں بھی تابعی ہوں, ان میں بعض کو ترجیح دے کے لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں. تو امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں دے رہے. فغاب ست او سب آتا ایام, چھ یا سات دن غیر حاضر رہے. ثم جاء وقال حفظته, چھ یا سات دن بعد آئے اور فرمایا یاد کر لیا. چھ یا سات دن بعد فرمایا یاد کر لیا. امام ابو حنیفہ کے درس کا یہ اصول تھا کہ ہر شخص کتاب و سنت کا حافظ ہو. صحابہ کے مشاجرات, قضایا, فتاوی, آثار سب ان کو معلوم ہو, اور پھر امام استدلال کرتے تھے. ایک مسئلہ رکھ لیتے تھے ایمان کا, مل ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن بھی کتنی چیزیں ہونا چاہیے, اور امام صاحب اس مسئلے کو بیان کر لیتے تھے کہ ایمان تیقن اور اعتقاد جازم کو کہتے ہیں, اور جن چیزوں کا وجود قطعیت کے ساتھ ثابت ہے ان کا یقین کرنا پڑے گا اجمالاً یا تفصیلاً. یہ ایک مسئلہ بیان ہوا. پھر جگہ جگہ سے شاگرد اس کے مطابق تقریریں کرتے تھے, اور آخر میں امام سے ترجیح اور راجح فرماتے تھے. پچاس شاگرد آپ کی زندگی میں اجتہاد کے منصب کو پہنچ چکے تھے. ان کے بڑے امام ابو یوسف ہے, دوسرے امام محمد ہے, تیسرے امام زفر ہے, چوتھے محمد ابن شجاع ہے, پانچویں حسن ابن زیاد ہے, اور چٹھے یحیی ابن زکریہ ابن ابی زائدہ ہے, ساتویں یا نو نمبر پر عبداللہ ابن المبارک. عبداللہ ابن المبارک جیسے آدمی نو اور دس نمبر پر ہے. مسائل اجتہادیہ کی ضرورت بھی کتاب اللہ میں آتی ہے, اور پھر اجتہاد بھی دو قسم کا ہے, ایک وہ جو قرون اولا میں ہو چکا ہے اور دوسرا اجتہاد وہ جو قرون آخرہ میں. قرون اولا کا جو اجتہاد ہے اس کا درجہ متقدم ہے, اور بعد کا جو اجتہاد ہے اس کا درجہ متاخر. احکام القرآن کے نام سے جو تفاسیر لکھی گئی ہے ان میں تقریباً یہی مسائل بیان ہوئے ہیں. قرآن کریم کے ترجمہ، تفسیر یا تاویل، یہ تو آپ نے سمجھا ہے. قرآن کے ترجمہ، تفسیر یا تاویل کے علاوہ ایک چیز اور ہے، تطبیق. تطبیق، طابقت الآیۃ بہا، تطبیق. مثلا الحمدللہ رب العالمین، ایک مثال دیتا ہوں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے. ایک ایک لفظ آپ نے ترجمہ کیا، پھر آپ نے ہم کی قسمیں بتائی، پھر لفظ اللہ کا بتایا کہ یہ عالم ذات ہے، پھر رب کا بتایا کہ یہ صفت ہے. لیکن اس وقت افعال کے معنی میں ہے، رب یا رب کے معنی میں، اور عالمین آپ نے بتایا کہ گویا تثنیہ ہے، جمع ہے، لیکن مراد اس عالمین سے کل کائنات ہے، کل کائنات، کل مخلوقات مراد ہے. جب آپ نے الفاظ کی تشریح کی، یہ تو ترجمہ ہے، جب آپ نے ان کے معانی اور مصادیق بتا دیے، یہ تفسیر ہے. اب آپ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اصل حمد کا لائق اللہ تعالی ہے، کیونکہ مخلوق میں جو مدح اور کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور غیر محتاج صرف اللہ ہے. مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، آسمانی ہو یا زمینی، وہ محتاج ہے. اور دونوں جہانوں کی ہر مخلوق ایک اللہ کا محتاج ہے، تو مخلوق کبھی بھی مخلوق کی حاجت روا نہیں ہو سکتی، مخلوق کبھی بھی مخلوق کی کارساز نہیں ہو سکتی. یہ تطبیق ہے، تطبیق. قرآن کی جامعیت تب معلوم ہوتی ہے جب اس کو تطبیق کا پتہ ہو. مثلا آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ نے ترجمہ کیا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب اس سے مراد قرآن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں سب میں شک شبہ ہے. تو آپ تطبیق کرتے ہیں، تطبیق اس سے کہ جو کتاب اس کتاب کی خادم ہوگی، اور جس کتاب کا اس کتاب سے جتنا تعلق ہوگا اتنا وہ شک سے پاک ہو جائے گی. یہ تطبیق کر رہا ہے. بخاری کیوں ایسا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، پیغمبر کی زندگی کا زبردست نقشہ ہے. صحاح ستہ کو صحاح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں میں قرآن کا علم بہت زیادہ ہے. فقہ کیوں معتبر علم ہے؟ وہ قرآن کے فہم کا نام. ترجمہ، تفسیر اور پھر تطبیق. یاد رکھنا، ہمارا زیادہ کام تطبیق سے ہوگا. ترجمہ جو ہمارے اکابر کر چکے ہیں، اور تفسیر جو روایت اور درایت کے اندر موجود ہے، قیامت تک کوئی اس سے بہتر نہیں کر سکے گا، حاشا وکاللہ. اس کو سمجھنا، اس کے مطابق چلنا اور اسے بیان کرنا بہت بڑا علم ہے. ہمارے اس درس میں آپ کو تطبیق کے کچھ چمک ملے گی انشاءاللہ ہوگا، تطبیق کی ایک چمک ملے گی آپ کو. وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی داڑھی سفید ہو گئی لیکن سر کے بال کالے، سر کے بال ڈکے رہتے ہیں تو کالے رہتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا بڑھاپا آ گیا، کہا نہ، بڑھاپا تب ہوگا کہ وشتا الراس شیبا، سر کے بال سفید ہو جائے وہ کالے، اس لیے بڑھاپا نہیں. ایک اور بزرگ سے، ایک اور بزرگ وہ داڑھی کالی کرتے ہیں اور سر تو چھپا رہتا ہے، اس کو کالی نہیں کرتے. کسی نے کہا عجیب بات ہے، داڑھی کالی ہے اور سر کے بال سفید ہے. اس نے کہا داڑھی سر سے 16 سال چھوٹی ہے. گیره سر نه شپاڑس کالا کشرا ظاہر خبر شپاڑس کالا کم کشریا آنند گیا تو رئی گیره گا پنجپیر مولانا درس دے رہے تھے اور یہ میجر عامر چائے لے کر کے آیا شیخ القرآن ترجمہ پڑھا رہے تھے سردی کا موسم تھا تو میجر عامر صاحب پیالی اور کیتلی ہاتھ میں لے کے درس میں آئے تو یہ تو فوجی فوج میں تھا داڑھی واڑی نہیں تھی طالب علم یہ تو بہت دلی اعتراض کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہے اور اس میں سمجھتا ہوں یہ طالب علم اس لیے ہے اگر یہ شوق نہ ہو تو ختم ہی ہو جائے گا تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تو مولانا نے پوچھا کیوں دیکھتے ہو یہ میرا بیٹا ہے مگر اس کی داڑھی نہیں ہے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بیٹا اکیلے باپ سے پیدا ہوتا ہے یا ماں سے بھی پیدا ہوتا ہے تو طلباء نے کہا کہ دونوں سے پیدا ہوتا ہے کہا کہ پھر بعضوں کی داڑھی ہوگی وہ باپ پہ جائیں گے بعضوں کی نہیں ہوگی وہ ماں پہ چلے جائیں گے یہ ماں پر گیا ہے پہلے مور تھا کرے تھا مور گیرے نشتے تھے دکھ نشتے تدبیقات اللہ اکبر و کبیرہ قرآن کریم کے علوم مشہور ہے کہ قرآن کے اول علوم دو ہیں ایک علم المحکمات ہے اور دوسرا علم المتشابہات ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات آل عمران علم المحکمات اور علم المتشابہات متشابہ دو قسم کا ہے ایک متشابہ من وجہن ہے اور ایک متشابہ من کل الوجوہ ہے متشابہ من وجہن کا مطلب یہ ہے کہ معنی ہے مطلب بھی ہے لیکن تطبیق نہیں ہو رہی تبارک الذی بیدہ الملک ید الید ہی آلت الجارحہ معلوم ہے عضو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اعضا سے پاک ہے تطبیق نہیں ہو رہی ہو یوم یکشف عن ساق ساق پنڈلی کو کہتے ہیں معلوم ہے لیکن اللہ کی شان کے لائق نہیں تطبیق نہیں ہو سکتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں متشابہ من وجہن معنی معلوم ہے مگر مناسب مقام پر فٹ نہیں ہو رہا عدم تطبیق بذاتہ تعالی اور کبھی کبھی متشابہ من کل الوجوہ اس کو کہتے ہیں متشابہ بحت بالکل متشابہ الف لام میم الف لام را ہا میم عین سین قاف کاف ہا عین صاد یاسین یہ حروف مقطعات ان کے معنی اور مطالب سرے سے شارع علیہ السلام نے مقرر نہیں کیا اور لغت میں ان کے مجموعے کا تو مطلب ہے علیحدہ حرف کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں متشابہ من کل الوجوہ یا متشابہ بحت تو کچھ تو سمجھو یار کیا مشکل ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو عقائد ہیں اعمال ہیں وہ محکم ہے اور جو اسرار ہے اور حکم ہے وہ متشابہ ہے سر مکتوم و حکمت مودعت اللہ کسی کو ظاہر کرے گا کسی کو نہیں کرے گا عقائد اور احکام وہ محکم ہے ہن ام الکتاب دار و مدار اسی پر ہے اور وہ جو متشابہ ہے وہ اسرار ہے اور حکم ہے وہ سربستہ ہے کیا ہے سربستہ سرب مہر سر مکتوم ہے وہ مجدد علیہ الرحمت نے ایک اور بات کہی ہے، علم کے لیے بہت مفید ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو بندے سے متعلق ہے وہ محکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے وہ متشابہ ہے. اللہ پاک شان بڑی بلند ہے اس کی، مخلوق کیا وہاں تک پہنچ رہی ہے. دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم کہو گے اللہ خلق قضا و خلق قضا و خلق قضا، یاتی عندکم الشیطان و یقول لکم فمن خلق اللہ. دیکھو اللہ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیے، دریا پیدا کیے، ہم ہیں آپ سب، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہاں پہنچے فلینتہ، باز آ جائے، چھوڑو ان باتوں کو. ایک روایت میں فلیتعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک روایت میں بائیں طرف ناک کے سرے کو دیکھ کے تین دفعہ تھوکو، شیطان مردود گندا ہو کے بھاگ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد کو سمجھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو جب یہ بات آ گئی شاگرد نے کہا واہ، جواب دینا چاہیے تھا. علی نے کہا جواب نہ دینا بھی تو جواب ہے. کیا جواب نہ دینا بھی تو جواب ہے، یہ بھی تو علم ہے. انہوں نے کہا نہیں، کہا ٹھیک ہے کھڑا ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا، کہا ایک ٹانگ اٹھا، اٹھا لی، کہا دوسری اٹھا لو. نہیں اٹھا سکا. کہ یہ کیوں، دوسری بھی تو تیری ہے. کہا دیکھو خود تیرے جسم کے اندر مثال موجود ہے، عقل نہیں ہے. یہ دوسری ٹانگ اٹھا کے دکھا، نہیں اٹھا سکتا. اس طرح سمجھو کہ علم شرائع ہر چیز کے کھوج لگانے کا نام نہیں ہے. علم شرائع جس چیز کے کھوج لگانے کی اجازت ہے اس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، اور جس کے کھوج لگانے کی اجازت نہیں ہے اس کو شرائع نہیں، اس کو بغاوت کا علم کہتے ہیں. شرارت اور بغاوت کا علم ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. کوئی جان ہی نہیں سکتے سوائے اللہ. اب سوال یہ ہے، کتنے بڑے عالم امام الاثر مولانا انور شاہ، شیخ زید الکوثری، تو یہ متشابہات نہیں جانتے تھے؟ فرمائے جواب، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. بڑے علماء اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس پر ہے، کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے برحق ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اس کو سمجھ سکتے ہیں عقل والے. اب اس پر قائم رہنا کہ علم شرائع کے حدود و آداب میں رہے، باہر قدم نہ رکھے. دسا در اثر پغز والخدی اور دسا در چپ باہر کے سادر شری، جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلانا اچھا ہے، اور اس سے آگے پاؤں پھیلا دو گے تو چادر پھٹ جائے گی. نہ دسا در اثر پغز والخدی اور دسا در چپ باہر کے سادر شری کی، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب. اللہ آپ سب کچھ دینے والے ہیں، آپ ہمارے دلوں کو جوڑ دیں اور گمراہی سے بچائے، اور جو ہدایت و سمجھ عطا فرمائی ہے اس سے ہلا نہ دے. دعاؤں کی بھی سخت ضرورت رہتی ہے، چونکہ یہ علم نبوت ہے، علم الشرائع، علم الحلال والحرام، علم الاحکام، علم العقائد. بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم دو قسم کے ہیں، ایک علم ہے علم الدین و الدنیا، اور دوسرا ہے علم الآخرہ. قرآن کریم میں دین کا علم تو مکمل ہے، اور دنیا کا اتنا علم ہے جس پر دین موقوف تھا. اور آخرت کا اجمال ہے اور تفصیل وہاں جا کر کے آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمت ایمان کے کمال اور اپنے فضل سے نصیب فرمائے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ علوم کی 6 قسمیں ہیں. ایک علم التوحید ہے, دوسرا علم الرسالہ یا نبوات ہے, تیسرا علم الاحکام ہے, اور چوتھا اخبار اور امثال ہے. اخبار و امثال, اور پانچواں موافقین ہے, متعین, اور چھٹا مخالفین اور منحرفین ان کے حالات. بعض کہتے ہیں کہ اصلاً تو علوم دو ہے, ایک کو کہتے ہیں مکافات اور دوسرے کو کہتے ہیں معاقبات. دنیا میں جتنے احکام صادر ہوئے ہیں یہ مکافات کے لیے, اور اس کی جزا یا سزا آخرت میں ہے اس کو معاقبات کہتے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ علوم 5 قسم کے ہیں. ایک الہیات کا علم ہے, دوسرا نبوات کا علم ہے, تیسرا احکام ہے, چوتھی دلائل ہے. اس کو علم النظری کہتے ہیں امام رازی کبیر میں, دلائل کو کہتے ہیں علم النظری, اور پانچواں نعم یا نقم ہے. نعم یا نقم, بعض علماء فرماتے ہیں کہ علوم دو ہے, یا عقلیات ہے اور یا نقلیات ہے. عقلیات کے لیے دلائل دی ہے اور نقلیات کے لیے اخبار امثال اور قصص ہے. قصص بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر دو قسم کے علوم ہیں, ایک تکوینیات کا علم ہے, دوسرا تشریعیات کا علم ہے. محکمات تشریح میں شامل ہے اور متشابہ یہ تکوین میں شامل ہے. جو علوم شرائع کے ہیں, شرع لکم من الدین ما وصى به, اللہ نے وہ شریعت تمہیں بھیجی ہے جس کی وصیت حضرت نوح و ابراہیم کو کی ہے.
شرع لکم,
جو مسائل اور احکام شریعت کے ہیں ان کی تفصیل آ گئی ہے, اور جو مسائل اور احکام تکوین کے ہیں ان کا اجمال کافی سمجھا گیا ہے. تم درمیان میں اٹھتے ہو پھر وقفے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں کیا درمیان اس طرح آیا کرو صبح سے وضو کر کے کہ مضبوط بیٹھو, اب تو چلے جاؤ گے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب وقفہ کرتے ہیں آپ ٹائم مقرر ہوتا ہے تو پھر اٹھنا نہیں چاہیے, پھر اٹھنا جرم ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانچ قسم کے علوم اس طرح ہے, سب سے اہم مہم مسئلہ وہ توحید کا ہے, دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے, تیسرا مسئلہ آخرت کا ہے, چوتھا مسئلہ صداقت کتاب کا ہے, پانچواں مسئلہ اعجاز رسول کا ہے. اور پھر سورتوں میں تقسیم ہے, بعض سورتوں میں مسائل زیادہ ہیں جیسے بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, بعض مسائل میں عبر زیادہ ہے جیسے سورہ یوسف, سورہ کہف, سورہ انبیاء, سورہ حج, بعض میں معاشرتی اصلاحات زیادہ ہے جیسے سورہ نور, احزاب, حجرات, بعض میں معجزات غالب ہے جیسے سورہ فتح. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا آپس میں ربط ہے, تعلق ہے, جس کو مناسبت بین الآیتین یا ربط بین السورتین کہتے ہیں. بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ ربط یا مناسبت کی ضرورت نہیں ہے, درر منصورہ ہے, بکھری ہوئی موتیاں ہیں اور ہر موتی اپنی جگہ لال و مرجان ہے. انہوں نے لوگوں کو دقت اور گرانی سے بچانے کی کوشش کی ہے, ورنہ ایک عام عاقل انسان, سمجھدار انسان, اس کے کلام میں بھی ربط ہوتا ہے, ربط ہوتا ہے. اگر کلام میں ربط ختم ہو گیا تو آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو, اس کا کوئی دماغی توازن میں فرق نہ ہو. اللہ اکبر. تو مفسرین کا یہ ارشاد یا یہ قول کہ سورتوں کا یا آیتوں کا آپس میں ربط اور مناسبت ضروری نہیں ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ بتکلف پیدا کرنے کی حاجت نہیں ہے, یہ نہیں کہ اصلاً موجود نہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, ربط یقینی ہے اور تناسب موجود ہے. بیشتر مشائخ قرآن اس پر زور دیتے ہیں. دیکھو میری بات سنو, ایک آدمی ایک مضمون لکھ کے لایا, ایک صفحہ پورا بھرا ہوا ہے, اور اس نے وہاں سے شروع کر کے یہاں تک پڑھنا ہے, اس درمیان میں کچھ بھی ہو جائے, ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ مضمون پڑھ رہا ہے, درمیان میں دیکھا کہ ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے, اس کو آواز دے دی کہ آپ ایسا نہیں کریں. ایک کو جمائی آئی, منہ کھولا, اس کو کہا سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی اٹھ گیا, اس کو کہا بیٹھ جاؤ. یہ درمیان میں جو رخنے پیدا ہوئے ہیں, بظاہر مضمون سے کٹے ہوئے ہیں, لیکن اس کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. علماء لکھتے ہیں کہ ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر یا لیکچرار اور ایک استاد فن, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ٹیچنگ کرے, لیکچر دے اور بس ایک مضمون کا دے, وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. آپ تیاری کر کے عدل 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 پر مضمون لے آئے, صداقت 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 پر ایک 10-15 واقعات لے آئے, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن استاد ہونا یہ بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. استاذ کو پوری زندگی پر نظر رکھنی پڑتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, اور عبداللہ ابن مسعود داخل ہوئے, اور آپ نے اس وقت کہا کہ خطبہ جب آدمی سنے تو وہیں بیٹھ جائے. ابن مسعود وہیں دروازے میں بیٹھ گئے. اور سلے کے غطفانی خطبے کے درمیان میں آپ نے اس کو کھڑا کیا اور فرمایا دو رکعت پڑھ لے, کیونکہ اس کے لیے اپیل کرنی تھی چندے کی. لیے راؤنڈ ناس کے لوگ اس کو دے گی, یہ استاذ کا کام ہوتا, اس کو استاذ کہتے ہیں. استاذ کا جواب ایک نہیں ہوتا, استاذ کا جواب متنوع ہوتا ہے, یاد رکھ لو. مثلاً آپ سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر, کون سا مسلمان بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و یده. پھر پوچھا گیا کہ ای المسلمین خیر, کون سا مسلمان بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا صل اللیل اطعم الطعام و افش السلام و صلوا باللیل والناس نیام. مسند احمد میں کہ آپ سے کہا گیا بہتر مسلمان کون ہے, آپ نے کہا من طال عمره وحسن عمله, جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھا ہو. تو علماء محدثین فرماتے ہیں جس طرح حال ہوتا تھا اس طرح قال ہوتا تھا. مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحت الکلمات. ایک استاد سے طالب علم پوچھتا ہے کہ آپ کس چیز سے بہت خوش ہوں گے؟ استاد کو پتا ہے, اس نے کہا آپ کے وقت پر آنے سے. اس استاد کو اندازہ تھا کہ دیر سے آتا ہے. دوسرے طالب علم نے کہا استاد جی میں آپ کی دعاؤں کا مستحق کیسے بنوں گا؟ تو استاد نے اس کو کہا جب آپ درس میں متوجہ رہے, کیونکہ استاذ کو پتہ کہ درس میں کھیلتا رہتا ہے. اب ہر شخص کو دیکھ کر اس کی کمی پر تنبیہ کرنے کے لیے ایک جواب دینا فن کے ساتھ تنوع کے ساتھ, یہ استاذی ہے, یہ کمال. اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے ایمان کے بعد, آپ نے فرمایا بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ احسان. اس نے پوچھا پھر, فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا, وقت پر نماز پڑھنا. اللہ. اور جیسے جیسے احوال ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. رات کو جب آپ نے ابوبکر کو دیکھا خاموش اور عمر کو دیکھا زور سے بولتے ہوئے, تو صبح دونوں کو اعتدال نہیں بتایا. ابوبکر کو کہا ارفع صوتک قلیلا, اور عمر کو کہا احفظ من صوتک قلیلا. استاذ کا علم شاگرد کے فائدے میں ہوتا ہے. استاذ کا سارا کسب شاگرد کو بیدار کرنا ہوتا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ ربط بین السورتین اور ربط بین الآیتین یہ موجود ہے. کبھی ہم بیان کریں اور کبھی نہ کریں، لیکن قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ تأمل اور تدبر کرنے کے بعد مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. فاتحہ سے لے کے والناس تک ربط بھی کہتے ہیں، مناسبت بھی کہتے ہیں، تناسب بھی کہتے ہیں، تناسق بھی کہتے ہیں، اور ان سب کے عنوان کے ساتھ کتاب ہے. کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت میں پانچ قسم کے انداز ہوتے ہیں. ہر سورت میں اس کو سمجھنے کے لیے پانچ مرحلے سمجھنے پڑیں گے. سب سے پہلے دعوت سورہ، سورت کا دعوی، دعوے کا دوسرا نام ہے موضوع، مقصود، غرض، عنوان. دعوت سورہ، موضوع سورہ، مقصود سورہ، الغرض الاصلی، عنوانها. مختلف تفاسیر میں مختلف تعبیرات ملیں گی. موضوع کبھی اول ہوتا ہے، کبھی اوسط ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے. اور موضوع بیج کی طرح پڑا رہتا ہے اور پوری سورت اس کے ارد گرد گھومتی ہے. دوسرا یہ کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے. دلیل کی تین قسمیں، دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی. بعض لوگ الزامی بھی بناتے ہیں، افلا تعقلون، افلا تعقل، دلائل عقلیہ ہے. سل من قد ارسلنا قبلک من رسلنا سنت اللہ التی قد خلت، یہ دلائل نقلیہ ہے. اور کبھی وحی ہے، انما انذرکم بالوحی. انما یوحا الی ان اتبع الا ما یوحا الی. بنیادی طور پر دلائل کی تین قسمیں ہیں، عقل، نقل، وحی. اس کو ہم کہتے ہیں میزان فی الدلائل، اس کو ہم کہیں گے المیزان فی الدلائل، یعنی دلیل کس وزن کی ہے، کس درجے کی ہے، عقلی ام نقلی ام وحی ام ثلاثت، اس کو کہیں گے المیزان فی الدلائل. یہ ہمارا اپنے اپنا عنوان ہے اور لوگ نہیں. دعویٰ اور دلیل کے بعد تیسری چیز آتی ہے مناسبت، ربط، تناسب، تناسق. سورۃ بقرہ کے بعد آل عمران کیوں ہے، آل عمران کے بعد نساء کیوں ہے، اور نساء کے بعد مائدہ کیوں ہے. یہاں سے بھی مربوط ہے، ادھر سے بھی مربوط ہے. موضوع کے بعد دلیل، دلیل کے بعد ربط، اور چوتھی چیز ہے خلاصہ، تلخیص السورہ. لو لخصت لأحد ما ہیا، کسی آدمی نے آپ کو کہا یا رسول یاسین مجھے پوری یاد نہیں ہوتی، آپ مجھے خلاصہ سنائیے ذرا، تو آپ کتنے مضامین بیان کریں گے کہ خلاصہ ہو جائے. خلاصۃ السورہ. اور پانچویں امتیاز السورہ، ہذہ السورہ تمتاز عن غیرہا بِهَاؤُلَاءِ الْإِمْتِيَازَاتِ، کبھی کہو گے تمتاز البقرہ عن آل عمران و تمتاز آل عمران عن النساء، امتیازات سورت کی، امتیازات کسی سورت کو سمجھنے کے لیے جب ان پانچ باتوں کا لحاظ ہو، سورت کا موضوع یا مقصود یا عنوان یا غرض، اور سورت کا میزان دلائل، اور سورت کے ربط، خلاصہ اور امتیاز. اللہ اکبر و کبیرہ. جب ایک طالب علم ان پانچ چیزوں کا لحاظ کرے گا تو چند سورتوں کے بعد وہ خود ہی ماہر ہو جاتا ہے. پھر صرف بڑے بڑے مسائل بیان ہوتے ہیں اور ربط، عناوین، خلاصے، امتیازات وہ سورت کے ساتھ ہی بیان ہو جاتے ہیں. اور یہ تدبر اور امعان سے بڑھ بھی سکتے ہیں. مثلا ہم نے ایک سورت کے 20 امتیازات بیان کیے، ایک طالب علم کو زیادہ موقع مل گیا غور کرنے کا، وہ 25 بیان کر سکتا ہے. اس میں حسر نہیں ہے، فوائد و برکات. اس میں سب سے بنیادی کتاب تو بقائی کی ہے، نظم و درر. اور دوسری کتاب ابوبکر ترتوشی کی ہے، الاکلیل. اور تیسری کتاب جلال سیوطی کی ہے، تناسق الدرر فی ربط الآیات والصور. اور الشیخ مولانا حسین علی صاحب کی کتاب بلغہ، وہ بھی بہت ہی تیر بہادف ہے، بلغہ. آخری کتاب پھر پنجپیر مولانا کی ہے، سمت الدرر. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اور قرآن کریم وحی جلی ہے. قرآن کریم کے تفہیم میں، تبیین میں، اور تلقین میں، اور تعلیم میں اللہ کا خوف ہر وقت ملحوظ رہے، ایک لمحہ بھی غفلت جائز نہیں. قرآن کریم میں جرأت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں تدبر، ایمان، تفکر کی ضرورت ہے. اہل حق تدبر کرتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، اور اہل باطل جرأت کرتے ہیں، بے جا، بے باکی دکھاتے ہیں. اس لیے ان کی تفاسیر حق سے دور واقع ہو گئی. قدیم زمانے میں علماء محمود زمخشری سے بھی خفا تھے، صاحب کشاف سے، کیونکہ اس پر اعتزال کا اثر ہے. اور ماوردی کی تفسیر سے بھی نالا رہے ہیں لوگ، ماوردی کی تفسیر آئی. ماوردی کی سب سے عمدہ کتاب تو آداب الدین و دنیا، اور شرح و ادب القاضی بھی بہترین ہے. رؤوس المبتدعات اربع، حافظان لکھتے ہیں بدر و شہاب، بدعت کی جڑیں چار ہیں. رؤوس المبتدعات اربع، چار جڑیں ہیں بدعت کی، خروج خوارج، اعتزال معتزلہ، جہم جہمیہ، اور رفض. یہ چار بدعت کی جڑیں. بقیہ جتنے لوگوں نے تفاسیر کی ہے وہ ان سے جرت لی، ان کی وجہ سے کی. اللہ اکبر. روافض کی تفاسیر، خوارج کی، معتزلہ کی، جہمیہ کی یا قدریہ کی، کرامیہ کی، یہ سب کے سب اہل حق سے ہٹی ہوئی تفاسیر ہے. انہوں نے رائے کو دخل دیا ہے، اتباع کو ترک کیا ہے. موجودہ زمانے میں روافض کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں عراق کے اندر، محمد حسین طباطبائی. اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے المیزان، 20 جلدوں میں. اس کا طویل مقدمہ لکھا ہے، اور لکھا ہے ہمارے پر 2500 روایات موجود ہے کہ موجودہ قرآن منزل نہیں ہے. یہ منزل نہیں ہے تو آپ اس کی تفسیر کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور یہ صحابہ نے مل کر کے ایک قرآن بنایا ہے. اور اصلی قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جس میں علی، فاطمہ، حسن، حسین کی فضیلتیں تھی، وہ قرآن ہٹایا گیا ہے. بحرانی رافضی، اس نے بھی تفسیر البرہان کے مقدمے میں یہی بات کہی ہے. اور خمینی نے بھی اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھا ہے اگر کسے با نظر عامیانہ نظر می کر او فہمی، کہ صحابہ از قرآن چیزیں افتادہ، سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے قرآن میں تبدیلی کی. انہیں اتنی شرم نہیں آئی کہ صحابہ میں علی، حسن، حسین، عباس، عبداللہ، جعفر، یہ سب ہے یا نہیں، وہ کہاں؟ خوارج نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں، کیونکہ وہ ابوبکر، عمر کے علاوہ اور صحابہ کو نہیں مانتے. بعد کے زمانوں میں تو روافض ایک فرقہ رہ گیا، ان کی دو شاخیں اور بن گئی فاطمی دور میں. ایک بوہرہ فرقہ، اس کو داؤدی شیعہ کہتے ہیں، اور ایک آغا خانی فرقہ جس کو اسماعیلی کہتے ہیں. یہ فاطمی دور کے پیداوار ہیں. ان کا اصلاً کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ روافض کے اندر بھی منحرفین ہیں. مصر میں فتنے زیادہ ہیں. مورخین لکھتے ہیں مصر الفساد والفتن، فتنے اور فساد کی جڑ ہے. یہ تو اکابر و اسلاف نے وہاں جامعہ ازہر قائم کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے، ورنہ کب کا کفر کا گڑھ بن چکا. یہ بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں، داڑیاں منڈاتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے، اسی کا اثر ہے. داڑھی نہیں رکھ سکتے ان کو، پھر سید قطب کے لوگ اخوان المسلمین سمجھایا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں جو القاعدہ اور طالبان کے خلاف پراپیگنڈا ہے، یہ اس کی تیاری ہے کہ داڑھی اور پگڑی پر پابندی لگ جائے. تو القاعدہ اور طالبان سے بچنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ داڑھی نہ ہو اور پگڑی نہ ہو، تب شریف آدمی داڑھی رکھ کے کیا روزانہ خانوں کے چکر لگائے گا؟ مصر میں ایسے حالات پیدا کیے گئے. اور وہاں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا, تابعین کے خلاف, سب کچھ. مصر میں ہر طرح کا گن موجود ہے, لیکن اللہ نے وہاں بڑے طویل القامت علماء بھی پیدا کیے ہیں. دکتور عبدالحلیم محمود جیسے شیخ الازہر آئے اور تمام بے دینوں کو جامع ازہر سے باہر نکال دیا, پورا باقاعدہ چھوٹے بچے کی طرح امتحان لیا, ایک ایک کو بٹھا کے عقائد پورے ان سے لکھوائے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ہمارے زمانے میں حضرت بنوری کی خدمت میں آئے تھے اور مولانا نے ان کی موجودگی میں سے پاس نامہ پڑھا اور آپ نے کہا, اعلم اہل مصر بعد الحافظین الجلیلین اے بدر و شہاب. مصر کی سرزمین پر ابن حجر عسقلانی اور بدر الدین عینی کے بعد دوسرے بڑے عالم جامع ازہر میں آئے. دکتور عبدالحلیم محمود کا مقالہ حضرت بنوری کے بارے میں بینات خصوصی نمبر میں موجود ہے, اہل علم پڑھ لے اسے. خوبصورت مکمل داڑھی, سفید زبردست امامہ, بہترین آبازیں بتن کیے ہوئے تھے. بنوری ٹاؤن میں مہمان تھے, دارالحدیث میں خطاب فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر بلاد ترکیہ کے سابق شیخ الاسلام اپنے وقت کے مخطوطات کا انسائکلوپیڈیا اور جمیع علوم و فنون کے بحر بے کران, اور بجا طور پر بلاد عرب کے انور شاہ ثانی شیخ محمد زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ قاہرہ میں آ کے بیٹھ گئے اور تمام اہل باطل کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دی. وہ تابڑتوڑ حملے کیے اور وہ زبردست کتابیں لکھی کہ ان کو ہر میدان میں شکست پر مجبور کر لیا. حضرت کی النکت اور احقاق اور الاشفاق مارکے کی کتاب ہے, مارکے. اللہ تعالیٰ نے ایسا قلم دیا تھا کہ جس پر ایک دفعہ لکھ لیتے تھے وہ مرتے دم تک دوبارہ قلم نہیں اٹھا سکتا. آخر عمر میں جو الاستفسار فی مسئلۃ الجبر والاختیار, للہ در و شیخ جمال بحر فی الکوس, دیکھیں گے تو پتہ چلے گا, بشرطی کی صلاحیت و لیاقت و غیرت ہو, ورنہ خچر کو بین بجانے سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت کی آخری تصنیف ہے الاستفسار فی مسئلۃ الجبر والاختیار, شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری کے خلاف لکھا ہے. وہ بیت المقدس جا کے معتزلی ہو گیا تھا. ہندوستان میں ایک ہزار میں اکبر بادشاہ مغلیہ کا ہندوستان پر اس کی بادشاہت تھی. جلال الدین اکبر یہ ہمایوں کا بیٹا ہے اور وہ بابر ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہے. ہمایوں اور بابر دونوں اعلیٰ درجے کے فضلاء و مجاہدین. اکبر بادشاہ شروع میں بہت متقی و پارسا تھا. نو سال کی عمر میں پورا پورا دن مسجد میں بیٹھا رہتا تھا, نوکروں کو بیچ کے پکڑ کے لایا جاتا تھا کھانے کے لیے. پندرہ سال کی عمر میں جب بلوغ کو پہنچا اور شہزادگی کا اعلان ہوا تو تخت نشینی سے پہلے مسجد میں جا کے نوافل پڑھ رہا تھا. بہت قدر و عزت تھی اکبر بادشاہ کے دل میں علماء کی. لیکن ایران سے ایک شخص آیا, اس کا نام تھا مبارک, اور اس کے بیٹے تھے فیضی وغیرہ.
یہ بڑے علماء تھے بہت اونچے.
فیضی نے, ابو الحسن فیضی نے, اس کو فیض الحسن بھی کہتے ہیں, قرآن کی تفسیر لکھی ہے بے نکت, اس میں با تا جیم نون خا یہ نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں ذرا پانی مانگے بغیر اس کے شام تک بیٹھے رہے. آپ اپنی پشتو اور اردو ایسی بول لے کہ نقطہ نہیں آئے, نہیں بول سکتے. اس نے قرآن کی مکمل تفسیر لکھی ہے بغیر نقطوں کے, اور واقعی داد دینا چاہیے اس کی قابلیت کا. دنیا عرب بھی ان پر حیران ہے, دنگ رہ گئے. بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بعض مسائل ایجاد کیے. میں سمجھتا ہوں ان کی نیت اچھی تھی, اتنے بڑے عالم بے دین نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا اثر غلط ہو گیا. انہوں نے اولول الامر کی تفسیر حکمران سے کی, اور پھر بادشاہ اکبر کو کہا کہ اختلافات بہت زیادہ ہے, جیسے ہمارے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے کہ مولوی اختلاف بہت کرتے ہیں. اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کیا کریں, اور سب مذہب کو ماننا پڑے گا, کیونکہ بادشاہ اولول الامر ہے, اللہ اور رسول کے بعد آپ کا درجہ ہے. بادشاہ مانتا نہیں تھا. بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, تو مسلمانوں کی اولاد تھا. تو فیضی نے اس کو کہا آپ کو الہام ہوا ہے, آپ کو پتا ہے آپ سو رہے تھے. اس نے کہا جاگنے میں کیوں نہیں ہوا؟ کہا جاگنے میں تو وہی آتی ہے, وہی تو بند ہو چکی ہے, حالانکہ وہی بھی سوتے میں آ سکتی ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا ورؤيا الانبياء وحي. پوچھا کہ کیا وہی آئی؟ الہام ہوا. کہ یہ الہام آیا ہے, یا ایها البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فماواكم السقر. نے کیسی عربی بنائی. اکبر بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ زبردست بات ہے, اے انسان, اے اکبر بادشاہ, گائے کی ذبح پر پابندی لگاؤ تاکہ ہندو لوگ خوش ہو جائے. اور اس کو گائے کیا کرنی تھی, وہ تو ایسے مرغیاں اور بکرے کھاتا تھا دربار میں بیٹھا رہتا, وہاں گائے کی کیا ضرورت. تو اکبر بادشاہ بگڑنے شروع ہوا, اس نے حکم دے دیا کہ گائے کاٹنے کا جرم ہے. اور کہا سب مذاہب اللہ کو مانتے ہیں, اصل خدا کو ماننا ہے, اوتار مختلف ہو سکتے ہیں, معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور آپ چندر بھی ہے اور لکشمن بھی ہے اور یہ سارے ہیں. تو مذاہب کو خلط مل کرا دیا. اس دور میں فیضی نے تفسیر لکھی ہے سوات الالہام. سوات الالہام کے نام سے میرے پاس موجود ہے کئی نسخے. یقین کر لو ایک جگہ بھی نافرمانی نہیں, ایک جگہ غلط نہیں لکھی. میں 19 سال سے اول سے اخیر تک اس کو پڑھ چکا ہوں, میں اس میں غلطی نہ پکڑ سکا, بلکہ معجزات ہے قرآن کے اس میں. اللہ اکبر. قرآن کو ایک جگہ کہتے ہیں واما ہن لا ساحل لہ, ٹھیک ہے, یہ وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. سبحان اللہ. واما ہن لا ساحل لہ, یہ وہ بحر ہے. تو بحر تو کہہ نہیں سکتا, کہتے ماؤں لا ساحل لہ. اور جب فیضی کی تفسیر مکمل ہوئی علماء نے اس پہ تقریرات لکھی, تمام علماء نے بے نقطہ تقریر لکھی. علماء بھی اس زمانے کے ایسے قابل تھے. تو ہمیں مغلیہ دور میں سوات الالہام کے علاوہ کوئی دوسری تفسیر نظر نہیں آئی, اور فیضی سے, فیض الحسن سے بلا شبہ علماء ناراض ہیں. اکبر بادشاہ کا مصاحب اور درباری تھا اور کچھ غلو بھی کرتا تھا, لیکن تحریر میں ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ادیبانہ ذوق رکھنے والے عربی کے ماہر طلباء وہ سوات الالہام کا مطالعہ کریں. اس میں عقیدہ اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہیں،
حالانکہ وہ رافضی مشہور ہے لیکن اس میں رفض نہیں ہے، بیویوں کے منقبت موجود ہیں،
بیویوں کو ازواج مطہرات کو عروس کہتا ہے، عروس
عروس دلہن کو کہتے ہیں تاکہ نقطہ نہ آئے، عروس
میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اکبر بادشاہ بعض چیزوں میں آزاد خیال ہو گیا تھا، لیکن یہ مذہب اس کا اور خیالات دینی الہی اور نورتن یہ دربار تک مخصوص تھا، عوام پر اس کا اثر نہیں ہوا ہے اور عوام کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا. دیوبند کے اکابر علماء میں سے عبید اللہ سندھی اکبر بادشاہ کا مداح تھا اور وہ اس کے تمام اس کے اوپر عائد الزامات کے جوابات دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اس نے دینی الہی نہیں بنایا تھا، ایک سپریم کونسل قائم کیا تھا جس میں تمام مذاہب کے علماء موجود تھے اور آخری فیصلہ بادشاہ کرتا تھا، اور بادشاہ نے ہمیشہ اسلام کے مطابق فیصلہ کیا. عبید اللہ سندھی کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک، اس کا صفحہ 152.
گیارہ سو بارہ سو شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز، اور پھر 1300 ہجری، ان میں کوئی ایسا فتنہ جس میں جو تفسیر میں ظاہر ہو بظاہر ناپید ہے،
اللہ نے کتاب کی حفاظت فرمائی. البتہ دہلی کے حضرات میں سے سید احمد خان جس کو سر سید کہتے ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور اس میں بعض اوقات بے جا تاویلات کی ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ان کا رد لکھا ہے. تفسیر حقانی کے مقدمے میں ہے کہ وقت کے اکابر علماء نے سر سید احمد خان کی تکفیر کی تھی، مگر مولانا محمد قاسم نانوتوی کی وفات پر حضرت نانوتوی کے بارے میں جو ان کا اظہار رائے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے عالم اور مولانا محمد قاسم صاحب کے مناقب اور علوم کے قدردان اور دارالعلوم دیوبند کا زبردست مداح، کیونکہ وہ لکھتے ہیں مولانا محمد قاسم جیسے عالم کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ چند آنسو گرایا جائے، انہوں نے اسلام کے لیے جو مدرسہ قائم کیا اس کو ترقی دینا مسلمانوں کا فرض ہے. کم از کم میں ایسے شخص کی تکفیر سے معذرت خواہ ہوں.
ہاں یہ ٹھیک ہے، زیغ و زلال میں مبتلا ہو سکتا ہے.
اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی، عنایت اللہ مشرقی، اسلم چکڑالوی، عبداللہ بہائی، ان لوگوں نے تراجم و تفاسیر کے بہانے تحریفات کی. مرزا غلام احمد نے تو بالکل ہی اسلام کا حلیہ تبدیل کر لیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ 1300 سال جو تفاسیر کی گئی سب غلط ہے، کیونکہ یہ نبوت کو ختم سمجھتے تھے، حالانکہ مجھے آنا تھا اور آیا کیسا ہے، بڑا پاک طریقے سے آیا ہے. کہتے ہیں میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، اس دوران میرے پاس جبریل آیا تو میں تولیہ باندھے بغیر باہر آیا، دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے مجھے کچھ کہنا چاہا، میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ از یور نیم، تو اس نے پہلے تو کہا میرا کوئی نام نہیں ہے، لیکن جب میں نے بات سننے سے انکار کیا تو اس نے کہا مائی نیم از ٹیچی ٹیچی. دیکھو افتتاح بالکذب ہے، پہلے اس نے کہا میرا نام نہیں ہے، پھر جب انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا تو اس نے کہا مائی نیم از ٹیچی ٹیچی، اور پھر پہلی وہی جو آئی ہے وہ برفرشتہ انگریزی بول رہا ہے، انگریزوں کا ڈاکیا تھا، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ عشق معشوق کی وحی آ گئی، یہ مرزا صاحب کی پاک وحی ہے جو پہلے دن ساتھی ہوئی. مرزا کی شرم کے مارے اس کو نہ بیان کرتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. یہاں ایک سنبل نام کا مرزا ہی تھا، پانچ نمبر میں رہتا ہے، سنبل سنبل کہلاتا تھا. میرے پاس ایک دفعہ گفتگو کرنے آئے یہاں، میں نے کہا مرزا صاحب کی ابتدائی وہی بیان کرے. کہنے لگے نہیں ابتدا کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس میں غلطی ہے. تو جو وہی میں بھی غلطی ہوتی ہے کبھی. میں نے کہا جو وہی انگریزوں کی طرف سے ہو، ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا. شیطان اپنے جیسوں کو اسی طرح باتیں بتاتے ہیں اور اس طرح کائنات کو بہکاتے ہیں. اللہ، مرزے کی کتابیں حقیقت الوحی ہے اور شواہد کے نام سے ایک کتاب ہے اس کی، اور سب کتابوں میں سیاہی اور ظلمات ہیں. دیکھنے سے اور بیان کرنے سے دل پر سیاہی آتی ہے. اسی طرح غلامت پرویز، عنایت اللہ مشرقی، یہ سب منکرین حدیث ہے. مرزا کا ایک خلیفہ ہے حکیم نور الدین بھیروی، اس نے بھی ایک مختصر ترجمہ و تفسیر لکھی ہے. اور اس کی جماعت کا ایک تکڑا قابل آدمی تھا جو زندی کو چکا تھا، مولوی محمد علی لاہوری، پارٹی جو علیحدہ ہو گئی تھی اس کا بڑا ہے. اس نے ایک تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، حکیم الامت کی تفسیر کے طرز پر لکھی ہے، مگر مرزائیت سے بھری ہوئی، مرزائیت سے بھری ہوئی. توبہ توبہ. احمد حسن دہلوی مرزائی نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر احسن کے، احسن التفاسیر کے نام سے. ایسے اور بھی کئی لوگوں نے لکھی ہے. مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان، اور اس کے شاگرد خاص نعیم الدین مراد آبادی نے اس کا حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان. بدعتیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ترجمہ ہے اور کوثر و تسنیم سے دلا دلا ہے، لیکن اس ترجمہ اور تفسیر میں شریعت اسلامیہ کے متفق مفہوم سے انحراف ہے. ایک تو اس میں نبی کا معنی غلط کیا گیا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یہ معنی قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں ہے من انبا کہا قال نبانی العلیم الخبیر، نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بتائے، وہ کہتے غیب بتائے. اور دوسرا یہ کہ بشر کا معنی کیا ہے ظاہر صورت جسمی، تاکہ نور رہنے کا گنجائش رہ جائے، اور یہ تحریف ہے. انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ بظاہر صورت جسمی تمہیں تم جیسے انسان. اب اگر یہ معنی صحیح ہے تو آگے ہے انما الہکم الہ واحد، اگر وہاں بھی یہ معنی کیا جائے کہ بظاہر تمہارا الہ ایک ہے اور حقیقت میں 360 ہے، تو مکے کے مشرکوں کا بھی کام بن جائے گا اور یہاں کے مشرکوں کا بن جائے گا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. ہمارا زیادہ تر رد اور قدحہ اس ترجمے و تفسیر سے ہوگا. مجھ سے پہلے ہمارے متعدد بزرگوں نے اس کا جائزہ لیا ہے، بالخصوص امام اہل سنہ محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے جو تنقیدی متین لکھی ہے بر تفسیر نعیم الدین، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت نشانے پر ہے. بریلوی جماعت کے اور لوگ بھی ہیں، جیسے غلام رسول سعیدی نے توضیح البیان لکھی ہے، اور احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، انہوں نے تفسیر البیان و تبیین پتہ نہیں کیا لکھا ہے، وہ ہم تک نہ پہنچ سکی. مختلف بدعتیوں نے مختلف کتابیں لکھی ہے اور ان میں بے اعتدالیاں موجود ہیں. اس وقت دو باتیں یاد رکھیں، مولوی احمد رضا خان صاحب یا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، یا امین اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن، یا امیر علی ملیح آبادی کی تفسیر مواہب، ان سے اختلاف کے دو اصول یاد رکھیں. پہلا اصل یہ ہے کہ انہوں نے آیات اور احادیث کے خلاف ترجمہ کیا ہے، آیات اور احادیث کے خلاف ترجمہ کیا. یہ نوٹ کریں اچھی طرح. دوسری بات پھر یہ کر لیں کہ دہلی کے علماء جیسے شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز، ان کے والد شاہ ولی اللہ، یہ متفق بزرگ ہیں، سب کی سندیں وہاں پہنچتی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ان کے تراجم کے خلاف کیا گیا ہے. ایک بات کو مختصر کرنا بھی سیکھ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولوی احمد رضا کے کنز الایمان میں، یا نعیم الدین کے خزائن العرفان میں، یا دیگر بریلویانہ ترجمے و تفسیر میں کیا نقص ہے، تو آپ کہیں اول تو کتاب اور سنت سے انحراف ہے، اور پھر مواتن یاد کر لیں، اور دوسری بات یہ کہیں کہ ان سے پیشرو دہلی کے علماء، ہم نہیں کہتے کہ وہ دیوبند کو مان لیں، ٹھیک ہے وہ مقابل ہے، پیشرو علماء دہلی، شاہ ولی اللہ اور ان کا سارا گھرانہ، وہ فریقین کے ہاں مسلم بزرگ ہیں، اور سب کی اسانید وہیں جاتی ہے، ان کے ترجمے اور تفسیر پر فیصلہ کریں، بالکل ان سے ہٹے ہوئے ترجمہ تفسیر، بالکل ہٹے ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ مولوی احمد رضا خان نے نئی شریعت اور نئے دین کا آغاز کیا تھا، اس لیے دہلی کے علماء کو بھی ایک طرف کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ دہلی کے علماء، ان کے تراجم و تفاسیر سے جو انحراف کیا گیا تو کسی مقصد کے لیے کیا گیا نا. اگر ہمارے ترجمے و تفسیر کو نہیں مانا اختلاف سے، تو وہ تو سند میں شامل ہے، ان سے کیوں انحراف کیا گیا؟ تو پہلے سے ارادہ تھا ایک نیا فکر اور زاویہ بنانے کا، جس میں اللہ کی توحید کے بجائے قبروں کی برکت اور قبروں کی افادیت ہو، اور نبی کی سنت کے بجائے بدعت کا ہجوم اور اس کی شان و شوکت. یہ بریلیت کا دو رکن ہے، اور کیا ہے؟ تیسرا رکن تو کھانا پینا ہے. مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن، بقول عبد الماجد دریابادی کے، جس کو تفسیر کہنا مشکل ہے، اس میں اس نے خود صفحہ 4 اور 5 پہ لکھا ہے، میں نے اس تفسیر میں ترجمہ اور تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے. آزاد ترجمانی، سمجھے بس، یعنی قواعد علماء ان کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو جماعت اسلامی کے لیے مناسب ہو اور جس سے ان کا تیر چل سکتا ہو وہ ترجمہ و تفسیر کر رہی ہے. یہ لفظ انہوں نے خود لکھا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جتنی آزادی اس میں ہے وہ کسی کتاب میں نہیں. غزوہ احد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شکست اس لیے ہوئی تھی کہ صحابہ سودخور تھے، اور سودخور میں 8 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، خود غرضی، لالچ، کینہ، بغض، حسد، عداوت، یہ سب صحابہ موجود تھے. تو اتنا 8 بیماریوں کا مرتکب جو وہ ابوبکر و عمر کو کہہ رہے ہیں، اس طرح تو کوئی مودودیہ بھی نہیں دکھا سکتے وہ آپ کو کہ آپ اپنی جماعت سے نکالا ہوا آدمی وہ ان 8 بیماریوں کا مرتکب ہے، جس پر آپ تمام صحابہ کو کہتے ہیں بغیر کسی استثناء کے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ میں ضرور یہ بیماری موجود تھی، سودخور صحابہ کو کہنا، ان کو لالچی، خود غرض، کینہ پرور، حاسد سمجھنا، یہ تو اتنا ظالمانہ قلم تو کسی رافضی نے بھی نہیں چلایا، جیسے مولانا مودودی صاحب غیر محتاط ہے. بعض مودودیان مجھے کہتے ہیں کہ احتیاط کر لو، میں کہتا ہوں ان کو سکھا دیتے ہیں، آپ احتیاط کر لیں اور آپ ان عبارتوں کو نکالیں. قاضی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے ہاں، قاضی صاحب میرے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کے سگے بھانجے اور سگے داماد ہے اور جہانگیرہ میں پلے بڑے ہیں. مجھ میرے پاس آئے تھے، بات چیت ہو گئی، وہ کیسٹ میں بند ہے. میں نے ان کو کہا تھا جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر حضرت بنوری تک جتنے اکابر علماء دیوبند نے مودودی صاحب کی عبارات کو سقیم قرار دے دیا، ان سب سے آپ برعت کا اعلان کر رہے ہیں.
اللہ اکبر.
زیادہ تر اس وقت تحریف کی مثالیں پیش کرنے کے لیے احمد رضا کا ترجمہ اور اس پر حاشیہ شاگرد کا اور مودودی صاحب کی تفہیم پیش کرنا زیادہ مناسب ہے. تحریف قرآن کی بڑی بڑی مثالیں اس میں. سورۃ ہود میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کا جو معیار ضروری ہے، اس معیار سے کبھی کبھی پیغمبر بھی گر جاتا ہے. تو جس وقت پیغمبر ایمان کے معیار سے گرے گا، اس وقت وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو پیغمبر پر تیریان کفر کا حملہ ہے. استغفر اللہ. باقی لوگوں نے جوابات ان کی طرف سے لکھے ہیں، ہماری طرف سے بھی اس کے جوابات ہیں، لیکن مودودی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر اپنی جگہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، ان سے نبوت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے قتل قبطی کر کے زبردست گناہ کیا تھا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو کہہ کہ اے مالک، کہ اس تئیس سالہ زمانہ نبوت میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما. تئیس سال تک نبی کوتاہیاں ہی کرتا رہا، ہر کام میں بے اختیار. اللہ اکبر. احمد رضا کے ترجمے میں بھی یہی بات ہے. مولوی ظفیر الدین نے مقام اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ خان صاحب بریلوی تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے لیٹ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، اور لیٹے لیٹے بغیر کتاب دیکھے ترجمہ قرآن لکھواتے تھے. اور مولوی نعیم الدین صاحب لکھتے تھے، بعد میں دیکھا جاتا تو یہ تفسیروں میں سب سے عمدہ ترجمہ ہوتا. قرآن پاک کے بارے میں اتنی جرات کی کیا ضرورت تھی. من فسر القرآن برائیہ واصاب فاخطا. جس نے قرآن کا ترجمہ و تفسیر اپنی طرف سے کیا، صحیح بھی نکلا تب بھی غلط ہے. اب جو اس میں صحیح ہے نبی کے کہنے کے مطابق غلط ہے. ومن فسر القرآن برائیہ واخطا فقط کفرا. اور جو غلط ہو چکا ہے پیغمبر کے فتوے سے، وہ کفر ہو چکا ہے. تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے آزاد ترجمانی اختیار کی، اور خان صاحب بریلوی نے آزاد طریقے سے ترجمہ لکھا ہے. فتشابہا کلتاہما نجلا ہو. دونوں تقریباً برابر. ڈاکٹر صاحبان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ذرا کم کم پڑا ہے، تو اس لیے آج بھی دعا کر لو بس. کل دو گھنٹے درس ہوگا انشاءاللہ. کس بات؟ اچھا کوئی چھٹی، چھٹیاں ہو چکی ہیں. کل دو گھنٹے چھٹی اٹھی نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی تو کل ہو جاتی. دو گھنٹے آٹھ سے دس، ویسے عموماً آٹھ سے گیارہ ہوتا ہے لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے صرف دو گھنٹے، صبح انشاءاللہ تعالی آٹھ سے دس تک. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ صحت کاملہ شفا عاجل عطا فرما. خدایا جو معالجہ کیا گیا ہے یہ مفید ثابت فرما. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی اشفنی. اللهم لا شافی الا انت ولا شفاء الا انت، شفاء لا یغادر سقما. خدایا درس و تفسیر بخیر و عافیت اپنے تمام مقاصد و مقامات کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، تمام موارد موانع سے محفوظ فرما، قدم قدم پر نصرت میں ربانی امداد خصوصی عنایات فرمائی فرما یا رب. تمام حاضرین و حاضرات غائبین، تمام مسلمانوں کے درجات بلند فرما. اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، دل و دماغ روشن فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.